الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم. سورہ فرقان کے آخر میں جو آخری دو رکوع ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں جن سے اللہ تعالی کو محبت ہے. تو اس میں ایک یہ بات بھی فرمائی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یعنی اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں, یہ دعا کرتے ہیں, یعنی اس دعا کو اپنا معمول بناتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب حب لنا یعنی ہمیں بخش دیجئے, من ازواجنا ہماری جوڑیوں میں سے, وذریاتنا اور ہمارے بچوں میں سے, اولاد میں سے ایسی اولاد اور ایسی جوڑیاں, قرۃ اعین جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں, وجعلنا للمتقین اماما, بھائی یہ جو ہم پڑھ یہ جو بات سنائی جا رہی ہے یہ بھی ذکر ہے, تو اس وقت تسبیح پڑھنا درست نہیں ہے, وہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی الگ چیز ہے اور یہ جو بات سنائی جا رہی ہے دین کی یہ کوئی الگ چیز ہے, دین سے ذکر سے الگ ہے. تو اس وقت کا ذکر تو بھائی یہی ہے, تو اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, یہ بھی ذکر ہے. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ وائز کے سامنے اور دین کی بات سنانے کے والے کے سامنے تسبیح لے کے بیٹھنا اور ذکر کرنا یہ ایسا ہے جیسے وہ کہنا یہ ہے کہ اگر تو کچھ ہے تو میں بھی کچھ ہوں, حضرت کے ملفوظات میں ہے یہ, اگر تو کچھ ہے تو میں بھی کچھ ہوں, تو یہ مناسب نہیں, ادب کے بھی خلاف ہے. تو یہ فرمایا کہ ہمیں ایسی جوڑیاں دے دیجئے اور ایسی اولاد دے دیجئے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے. بعض مفسرین نے تو اس کے ظاہر پر لیا ہے کہ متقین کا امام بنا دیجئے, اتنا تقویٰ دے دیجئے, ایسا تقویٰ دے دیجئے کہ ہم متقین کے امام بن جائیں. اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اے اللہ آپ ہماری بیویوں کو ہمارے بچوں کو نیک بنا دیں گے تو ہم ان نیک لوگوں کے بڑے ہوں گے, تو ہم ان کے متقین کے امام ہو گئے, گویا یہ مفہوم ہے. بہرحال جو بھی ہو متقین کا امام بنا دیجئے. تو یہ دعا ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے بندے, و عباد الرحمن, اللہ رحمان کے بندے جن کو اللہ تعالی آپ محبوب رکھتے ہیں, ان کی عادات میں سے یہ ہے کہ وہ یہ دعا اپنے معمول میں رکھتے ہیں. اور بڑی عجیب دعا ہے, بعض لوگ نیک رشتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں, نیک رشتے مل جائیں کسی طرح, یہ دعا ان کے لیے بھی ہے. اور ازواج کا لفظ استعمال فرمایا, ازواج بمانے یہ زوج کی جمع ہے, زوج بمانے جوڑی, تو مطلب یہ ہوا کہ اگر عورتیں مانگے تو مرد نیک شوہر مراد ہوں, اور اگر مرد مانگے تو نیک بیویاں مراد ہوں. یہ کلام الہی کی بلاغت ہے کہ یہ عورتوں کے لیے مردوں کے لیے دونوں کے لیے دعا مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے. تو بعض لوگ نیک رشتوں کے متلاشی ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ دعا ہے, اور بعضوں کو رشتے مل چکے ہیں, شادیاں ہو چکی ہیں, لیکن بہت سی عورتیں ایسی ہیں جن کے شوہر ان کو ستاتے ہیں, ظالم شوہر. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ بیویوں کی پٹائی لگاتے ہیں, ایسی پٹائی, او ہو 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 اللہ اکبر, اور گالیاں بھی دیتے جاتے ہیں, یہ بھی کہتے ہیں تجھے بچائے گا کون, تیرا باپ تیرے بھائی تو گھر پر ہیں, کون بچائے گا, دیکھتا ہوں میں. اور یہاں ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں, اگر یہ بات کوئی غیر مستند ہوتی یا سنی سنائی ہوتی تو ایک بات تھی. یہاں طلبہ بہت بڑی تعداد میں پڑھتے ہیں پاکستان کے کونے کونے سے. ایک طالب علم نے مجھے خود بتایا کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو پہلی رات میں ڈنڈا تیار رکھا جاتا ہے کمرے میں, اور جو دیگر لوازمات ہوتے ہیں ان میں ایک ڈنڈا بھی تیار رکھا جاتا ہے. جب شوہر داخل ہوتا ہے تو بغیر کسی وجہ کے پٹائی لگاتا ہے, اور ایسی پٹائی, الفاظ اس کے یہ تھے کہ ایسی پٹائی لگاتا ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا ڈنڈا کہاں جا کے لگ رہا ہے. ہڈی ٹوٹے, پسلی ٹوٹے, زخمی ہو, کچھ بھی ہو, پہلی رات میں زبردست پٹائی ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے. اس لڑکی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پٹنا ہے, ابھی جا کے سب سے پہلا کام یہی ہونا ہے, پٹنا ہے. حد یہ ہمارے اس ملک کی بات کر رہا ہوں, اپنے ملک کی, کہیں اور کی نہیں. اور بعض برادریوں میں جو شوہر بیویوں کو پٹائی نہیں لگاتے وہ ان کو بےغیرت کہا جاتا ہے, یہ بھی طلبہ نے بتایا ہمارا. بےغیرت کہتے ہیں اگر تم پٹائی نہیں لگاتے, تم بےغیرت ہو, سخت قسم کے بےغیرت ہو, بہت بڑے بےغیرت ہو, تم اپنی بیوی کی پٹائی نہیں لگاتے. یاد رکھیں یہ شوہر صاحب نسبت نہیں, عام مسلمان رہیں گے, اللہ کے خاص بندوں میں شامل نہیں ہو سکتے. یہاں تک کہ اپنی بیویوں سے معافی نہ مانگیں کہ ہمیں معاف کر دو, ہم نے زیادتی کی ہے تم سے. یہ حالات ہیں اس وقت. تو بعض بیویاں ایسی ہیں ان کے شوہر ان کو ستاتے ہیں. میں نے اس طالب علم سے پوچھا, میں نے کہا ایسا ہوتا کیوں ہے بھائی, اس کا کوئی قصور تو نہیں ہے, وہ تو بیچاری اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے اور آپ پٹائی لگا رہے ہیں. تو اس کی جو بات کا خلاصہ تھا وہ میں یہ سمجھا, جو ہمارے یہاں مشہور ہے, گربہ کشتن روز اول, ٹو نیپ دی ایون ان دی بڈ, فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن, بس مارو پٹائی لگاؤ تاکہ آئندہ یہ مسئلہ ہی سر نہ اٹھا سکے. تو ایسے کوئی ظالم شوہر ہو تو ان کے لیے بھی یہ دعا ہے, ایسی بیویوں کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھیں, اللہ ان کے دل کو انشاءاللہ نرم کر دیں گے اس دعا کی برکت سے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض بیویاں ستاتی ہیں شوہروں کو, نا حق ستانا, ویسے تو ناز دکھانا یہ تو بیوی کا حق ہے, اور یہ حق شریعت نے دیا ہے, اور شریعت اللہ تعالی کی ہے. تو ناز دکھانا, ناز کرنا بیوی کا حق ہے, میں ایک حدیث شریف سے ایک مثال پیش کرتا ہوں. سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم جب جن دنوں مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو تمہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم آج کل مجھ سے روٹی ہوئی ہو، اور جن دنوں میں خوش ہوتی ہو اس وقت بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم آج کل مجھ سے بہت خوش ہو. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے بتائیے تو صحیح کیسے پتہ چلتا ہے. تو فرمایا کہ جن دنوں میں تم روٹھی ہوئی ہوتی ہو اور ان دنوں میں تمہیں کوئی قسم اٹھانی پڑ جائے، تم قسم اٹھاؤ تو تم یہ کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم. اور جن دنوں مجھ سے خوش ہوتی ہو ان دنوں میں اگر کوئی قسم اٹھاؤ تو تم کہتی ہو ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، عائشہ ناراض مت ہوا کرو مجھ سے، تمہیں کوئی حق نہیں مجھ سے ناراض، ایسی کوئی بات نہیں فرمائی. بس معلوم ہوا شریعت نے حق دیا ہے. تو بعض بیویاں جو نہ حق ستائیں، ناز الگ ہے، نہ حق ستانا الگ چیز ہے، اگر اس پر آ جائیں تو ایسے شوہروں کو بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اور بعض لوگوں کی شادیاں ہو گئیں اولاد نہیں ہے، اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی اس سے محروم ہے، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، وہ بھی یہی دعا مانگے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اولاد ہو گئی لیکن اولاد نہ فرمانے، بچے ہیں بچیاں ستاتی ہیں یا بچے ہیں ستاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی دعا ہے، یہی دعا مانگے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، ہمارے اے اللہ ہماری جوڑیاں ایسی دے دیجئے اور ہماری اولادیں ایسی دے دیجئے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دیجئے. متقین کا امام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ مشک آیا بحرین سے، تو اب وہ کام یہ تھا کہ اس کو تقسیم کیا جائے تول کر، تو حضرت عمر نے آواز لگائی کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو تول کے مسلمانوں میں تقسیم کر دے. ان کی بیوی تھی حضرت عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کیا میں کر دیتی ہوں، تو خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر آواز لگائی کوئی ہے جو اس کو تقسیم کرے، تو ان کی اہلیہ نے عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کر دوں گی، پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ جب آواز لگائی اور انہوں نے دوبارہ یہی کہا سہبارہ کہ بھئی میں کر دیتی ہوں تقسیم، فرمایا مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ تم اس کو تول جب تولو گی، تول یعنی ترازو میں رکھنے کے لیے تولنا تو پڑے گا اور تولنے کے لیے ہاتھ میں اٹھانا پڑے گا، اور جب ہاتھ میں اس کو اٹھانا پڑے گا تو ہاتھ میں یہ لگے گا، تو مجھے یہ گوارا نہیں کہ اتنی یہ جو مقدار ہے مشک کی، اور پھر تم اس کو ظاہر ہے جب یہ ہاتھوں پر لگے گا تو تم اس کو اپنے کپڑوں پر ہی پھیرو گی، مجھے یہ گوارا نہیں کہ اتنی مقدار مشک کی ہمارے گھر میں زیادہ آ جائے، میں یہ چاہتا ہوں سب کے یہاں برابر جائے، اتنی تعداد اتنی مقدار اگر مشک کی میرے یہاں زیادہ آ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں. حالانکہ شرعاً جائز ہے کیونکہ وہ ایک مجبوری ہے کہ تولنا ہے، تولنے کے لیے ہاتھوں میں اٹھانا ہے، ہاتھ میں اٹھانا ہے تو ہاتھ میں لگے گا. لیکن یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، متقین کا امام بنا دیجئے، کمال درجے کا تقوی عطا فرما دیجئے. اللہ تو وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سہارنپور سے کانپور تشریف لے جا رہے تھے. کانپور میں حضرت تدریس فرماتے تھے, 14 سال غالباً وہاں پڑھایا ہے, تو وہاں تشریف لے جا رہے تھے. تو محسوس یہ ہوا کہ ریلوے کا سفر تھا, ریل کا سفر تھا. محسوس یہ ہوا کہ یہ جو سامان ہے یہ زیادہ ہو گیا, ایک مقررہ وزن تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے. تو وہاں تشریف لے گئے کھڑکی پر, اس سے کہا کہ بھائی یہ ذرا جو زائد پیسے بنتے ہیں, کیونکہ سامان میرا زیادہ آ گیا ہے, جو زائد پیسے ہوتے ہیں وہ لے لو اس کو تول کر وزن کر کے. تو وہ جو کھڑکی پر اہلکار بیٹھا ہوا تھا وہ ہندو تھا اور حضرت کو جانتا تھا. اس نے کہا حضرت آپ سے پیسے لیے جائیں گے؟ بس ٹھیک ہے میں یہ گارڈ سے کہہ دیتا ہوں, یہ گارڈ کچھ نہیں کہے گا آپ کو, بس میں کہہ دیتا ہوں یہ اپنے آدمی ہے, ان کو کچھ نہیں کہنا ہے, ان کا وزن کچھ زیادہ ہے لیکن تم کچھ مت کہنا. تو حضرت نے فرمایا یہ گارڈ کہاں تک جائے گا؟ تو انہوں نے کہا غازی آباد تک جائے گا. پھر غازی آباد پر کیا ہوگا, مجھے تو غازی آباد سے آگے جانا ہے. تو اس نے کہا کہ میں اسی گارڈ سے یہ کہہ دوں گا کہ غازی آباد پہ جب گارڈ تبدیل ہو, تمہاری تبدیلی ہو, تو نیا جو گارڈ آئے تم اس سے کہہ دینا بھائی یہ ذرا اپنے آدمی ہے, ان کا خیال رکھنا. آج کل یہ جملہ کہا جاتا ہے بھائی یہ ذرا اپنا آدمی ہے, ذرا خیال کر لیں. تو میں اس سے کہہ دوں گا بھائی یہ تم اگلے گارڈ سے کہہ دینا یہ اپنے آدمی ہے, ذرا خیال رکھنا. پھر حضرت نے فرمایا وہ کہاں تک جائے گا؟ تو اس نے کہا کہ وہ غازی آباد سے کانپور تک جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا حضرت پھر تو آپ کی منزل آ گئی, آپ کو تو کانپور جانا ہے, آپ کی منزل آ جائے گی. فرمایا نہیں, میری منزل یہ نہیں ہے, مجھے تو آخرت تک جانا ہے, قیامت کے دن تک جانا ہے, وہاں کیا حساب دوں گا. اور حضرت نے فرمایا تم ریلوے کے ملازم ہو, مالک تھوڑی ہو, تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم اس طرح کر لو کہ یہ اپنا آدمی ہے ذرا خیال رہے. ریلوے کے مالک تھوڑی ہو, تم تو ملازم ہو. ملازم کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کی جو انہوں نے جو قواعد بنائے, ضوابط بنائے, ان کے اوپر چلے. تمہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو معاف کر دو. اور آج کل یہ فن ہے بھائی, وہ تو میرا تو وزن زیادہ ہو گیا تھا لیکن میں نے ایسے جوڑ توڑ کی اور کام بن گیا, میں لے کے آ گیا دیکھو اور کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو فن اور اس کو کمال سمجھا جاتا ہے, لوگ بھی کہتے ہیں واہ بھائی بہت ہی کمال کی بات ہو گئی. یہ کمال نہیں ہے, یہ آخرت کا وبال اپنے سر لے لیا, کوئی کمال نہیں ہے, بہت بڑا عیب ہے. اگر یہ کہا جائے تو کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بہت بڑا عیب ہے جس کو ہم نے کمال سمجھ لیا ہے. نقطۂ نظر کا فرق ہے, اس کی وجہ سے ہم نے اس کو جو عیب تھا اس کو کمال سمجھ لیا. عام طور پر آج کل ریلوے میں تو نہیں لیکن یہ جو ہوائی جہاز کے سفر ہوتے ہیں, ایئر لائنز وغیرہ کے, اور حج اور عمرے وغیرہ کے, اس میں لوگ یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح زائد سامان لے آتے ہیں بغیر پیسے دیے ہوئے, کچھ جوڑ توڑ کر کے اور پیسے دے کر یا پیسے دیے بغیر وہ لے آتے ہیں, یا وہ اہلکار پیسے لے لیتا ہے حالانکہ اس کو اختیار نہیں, وہ پیسے اس کی جیب میں جاتے ہیں, رشوت ہی ہے. تو آج کل یہ ہوتا ہے. حضرت علی ابن معبد رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں, انہوں نے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے, کچے مکان ہوتے تھے مٹی کے بنے ہوئے. ایک دفعہ انہوں نے خط لکھا کسی کو, اور خط وہ اس وقت سرکنڈے وغیرہ سے لکھا جاتا تھا تو موٹی لکھائی ہوتی تھی, روشنائی کو سوکھنے میں وقت لگتا تھا. انہوں نے اور عام طور سے روشنائی سکھائی جاتی تھی مٹی ڈال کر, مٹی ڈال دی جاتی تھی پھر اس کو ہٹا دیا جاتا تھا, وہ روشنائی وہ چوس لیتی تھی, جذب کر لیتی تھی. تو انہوں نے وہ جو خط لکھا تو اب اس کو روشنائی کو خشک کرنا تھا. انہوں نے سوچا کہ یہ جو گھر کی دیوار ہے اس سے مٹی لے لیتا ہوں, صاف مٹی ہے بالکل چھنی ہوئی، تو وہ اس پہ ڈال دیتا ہوں. پھر سوچا کہ یہ گھر تو کرائے کا ہے، تو اس مٹی کا مالک میں تو نہیں ہوں، یہ تو کرائے کا ہے اور عائب ہو جائے گا دیوار میں. لیکن اگلے لمحے یہ خیال آیا کہ یہ اتنی سی مٹی تو ہوگی، تھوڑی سی تو ہوگی، اتنی مٹی کا تو کوئی حرج نہیں اتنی سی مٹی لینے میں. تو اس خیال کے آنے کے بعد انہوں نے مٹی لے کر اس کو کھرچا مٹی کو اور روشنائی کو خشک کر لیا. جب رات کو سوئے ہیں تو کسی ایک شخص نظر آیا، اس نے یہ کہا کل پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ یہ تھوڑی سی مٹی کیا چیز تھی. کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یہ تھوڑی سی مٹی کیا چیز تھی جس کو تم نے یہ تھوڑا سا سمجھا کہ بھائی اتنی سی مٹی تو ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. یہ تو کل پتہ چلے گا کہ یہ کیا چیز تھی. کمال درجے کا تقویٰ جب تک نہ ہو تو کیسے آدمی کا کام بنے. اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ادب کرتے تھے. جب یہ آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے. لوگوں نے کہا حضرت یہ تو عالم بھی نہیں ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ اتنے بڑے عالم ہیں. فرمایا بھائی، تواضع سے فرمایا، بھائی میں کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے. میں کتاب کا عالم ہوں، یہ اللہ کا عالم ہے، اس کی جان پہچان اللہ سے ہے. میری کتابوں سے جان پہچان ہے، حالانکہ خود بہت بڑے اللہ والے تھے، ایسا نہیں. تواضع سے فرمایا، عاجزی انکساری کی وجہ سے. تو ان بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ایک دفعہ آئی ان کے پاس، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور بڑا عجیب سوال کیا. کہنے لگی کہ میں چراغ کی روشنی میں رات کو وہ کپڑا وغیرہ بنتی ہوں، روئی سے، روئی کا کپاس کو کاتنا جس کو کہتے ہیں، وہ اس سے میں کپڑا وغیرہ بناتی ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چراغ بجھ جاتا ہے، تیل ختم ہو جاتا ہے، تو میں چاند کی روشنی میں کام کرتی ہوں. سوال یہ کرنا ہے کہ چاند کی روشنی میں بنایا ہوا کپڑا اور چراغ کی روشنی میں بنایا ہوا کپڑا، کیا میں اس میں اس کی قیمت میں فرق کروں؟ اور یہ بیچتے وقت، فروخت کرتے وقت یہ بتاؤں کہ یہ چراغ کی روشنی میں بنایا گیا ہے، جو روشنی قریب ہوتی ہے، چاند کی روشنی اتنی واضح نہیں ہوتی، اور یہ چاند کی روشنی میں بنایا گیا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے حیران ہوئے اور پھر جواب دیا کہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ چاند کی روشنی میں بنایا ہوا کپڑا اور چراغ کی روشنی میں بنائے ہوئے کپڑے میں فرق ہے، اس کے معیار میں فرق ہے، تو یہ فرق تمہیں بتانا ضروری ہے، اس کے حساب سے قیمت میں بھی کمی بیشی کرنا ضروری ہے. یہ جواب سنا انہوں نے اور یہ جانے لگیں، چلی گئیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا جاؤ ذرا اس عورت کے پیچھے جاؤ، یہ ہے کون؟ اس نے ایسا سوال کیا کہ ایسا سوال تو آج تک کسی نے نہیں کیا، دیکھو ذرا ہے کون. وہ ان کے بیٹے گئے پیچھے پیچھے، وہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوئے، تو پتہ چلا کہ یہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کی بہن ہیں. انہوں نے آ کر بتایا کہ یہ تو ان کی ہمشیرہ ہیں. فرمایا میں بھی تو کہوں کہ ایسا سوال یہی ان کا ہی گھرانے کا ہی کوئی فرد کر سکتا ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گھرانے کا ہی کوئی فرق کر سکتا ہے. یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، کمال درجے کا تقویٰ. بس اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کچھ اس کا ذرہ نصیب فرما دے. تو یہ اس کے لیے یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.